نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجید. معزز اور محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے حج کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا. حج کے اندر کچھ کام ہیں جن کو ارکان حج کہا جاتا ہے، اور کچھ کام ہیں جن کو واجبات حج کہا جاتا ہے، اور کچھ کام ہیں جن کو حج کی سنتیں کہا جاتا ہے. ارکان حج اور واجبات حج کا ہر حج کرنے والے کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ارکان حج میں سے کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے گا اس وقت تک حج ہی سرے سے درست نہ ہوگا، اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے دم دینا پڑے گا، یعنی ایک قربانی ادا کرنی پڑے گی، فدیہ دینا ہوگا. حج کے چار ارکان ہیں، چار رکن ہیں. احرام باندھنا، یعنی حج یا عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا. دوسرا وقوف عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہے. تیسرا طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے. اور چوتھا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، حاجی کے لیے یہ سعی بھی حج کا رکن ہے. حج کے جو واجبات ہیں، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفہ میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، اور طواف وداع ادا کرنا. اور ساتواں واجب ہے بال منڈوانا یا قصر کروانا. تو حج کے یہ سات واجبات ہیں. ان فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کا طریقہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میقات پر پہنچ کر غسل کریں، اور اس کے بعد احرام کے کپڑے پہن لیں. مردوں کا احرام دو انسیلے کپڑے ہوتے ہیں، عورتوں کا احرام کوئی بھی ان کا ساتر اور سادہ لباس ہو سکتا ہے. نیت کریں، اگر آپ نے صرف عمرہ کرنا ہے تو اللہم لبیک کا عمرہ پکاریں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. اگر آپ نے حج افراد کی نیت سے احرام باندھا ہے تو اللہم لبیک کا حجن پکاریں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. اگر آپ نے حج قران کرنا ہے تو اللہم لبیک کا حج و عمرہ، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. اور اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ عمرے کی نیت سے احرام باندھیں، اور پھر آٹھ ذی الحجہ کو آپ حرم میں جس مقام پر بھی ہیں یا اپنی رہائش سے حج کی نیت سے احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرنے کے لیے چلے جائیں گے. تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں جو ہے وہ لازم ہو جائیں گی. تلبیہ کے کلمات میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جس کسی نے عمرے کا احرام باندھا ہو اس کا احرام عمرہ ادا کرنے کے بعد، حلق کرنے کے بعد کھل جائے گا اور اس کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. حج افراد اور حج قران کرنے والا جو احرام باندھتا ہے اس کا احرام کھلے گا 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پہ رمی کرنے کے بعد. اگر افراد کرنے والا ہے تو اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے گا، اور اگر قران اور تمتع کرنے والا ہے تو پھر وہ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروائے گا اور پھر اس کا احرام کھل جائے گا. میقات سے احرام باندھنے کے بعد آپ تلبیہ کا وقتاً فوقتاً ورد کرتے رہیں. بیت اللہ پہنچ کر حجر اسود کے سامنے آئیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آدھ کا اشارہ کریں اور طواف شروع کر دیں. طواف کے دوران 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود سے چکر شروع ہوتا ہے اور واپس حجر اسود پر پہنچ کر 1 چکر مکمل ہوتا ہے. جب آپ دوسری دفعہ حجر اسود کے سامنے سے گزریں تو گزرتے ہوئے پھر ہاتھ کا اشارہ کر دیں اللہ اکبر کہہ کر، اتنا کافی ہے. 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد آپ کسی بھی مقام پر، مقام ابراہیم پہ بہت زیادہ ازدحام اور رش ہوتا ہے، کسی مناسب مقام پر جہاں آپ کی نماز میں خلل نہ ہو وہاں پہنچ کر آپ طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے ہیں. رکن یمانی پر جب آپ پہنچیں، وہ رکن جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد حجر اسود والا رکن آتا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. وہاں سے گزرتے ہوئے اگر موقع مل سکے تو آپ ہاتھ سے اس کو مس کر لیں، ہاتھ سے چھو لیں، لیکن اس کو بوسا دینا یا چومنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے. اگر ہاتھ لگانے کا اور اس کو استلام کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے. اشارہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر صرف حجر اسود کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیا جاتا ہے. طواف کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے صفا پہ چلے جائیں. صفا پہاڑی کے اوپر پہنچ کر قبلہ کی طرف رخ کریں، دل کے اندر سعی کی نیت کریں، ارادہ کریں، اور اگر صفا پر پہنچ کر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکیں تو بہتر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اگر یہ آیت نہ پڑھ سکیں، نہ آتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. صفا کے اوپر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں اور اس کے بعد صفا سے سعی شروع کر لیں. سعی کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن سعی کا چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر 1 چکر مکمل ہو جاتا ہے. مروہ سے جب آپ واپس صفا پر لوٹیں گے تو آپ کے 2 چکر جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. صفا اور مروہ کے درمیان 2 سب ستون ہیں جن کے درمیان سے مرد حضرات کو ذرا تیزی سے دوڑتے ہوئے گزرنا چاہیے. ان کو میلین احدرین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سب ستون. صفا اور مروہ کے دوران کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے یہ وقت گزاریں. اسی طرح طواف کے دوران بھی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے سوائے ایک دعا کے جو رکن یمانی سے اجر اسود تک پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. باقی طواف کے دوران جو کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں ان کا پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، اور خاص کر جو لوگ اجتماعی طور پر ایک آدمی پڑھتا ہے اور باقی جو ہے پھر اس کے ساتھ راگ لگا کر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں رشک اور شور کی وجہ سے جو ہے وہ آواز صحیح طرح سنائی بھی نہیں دیتی اور لوگ غلط غلط پڑھتے ہیں. اس کے بجائے جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں. صفا سے آپ کی صحیح شروع ہوگی اور مروہ پر ساتواں چکر مکمل ہونے کے بعد پھر آپ حلق یا قصر کریں. اگر آپ نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہے تو پھر آپ صحیح مکمل کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے، یعنی بال نہیں کاٹیں گے. اگر آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو پھر آپ اس کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیں، اور پھر آٹھ دن حجہ کو آپ اگر تمتو کر رہے ہیں تو پھر وہیں سے یعنی حرم شریف سے یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں سے آپ حج کی نیت کر کے مناسک حج ادا کرنے کے لیے مینا میں چلے جائیں گے. آٹھ دن حجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے. حاجی حضرات آٹھ دن حجہ کو نماز ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر نو تاریخ کی فجر، یہ پانچ نمازیں مینا میں ادا کی جاتی ہیں اور رات مینا میں گزاری جاتی ہے. یہ رات مینا میں گزارنا اور یہ نمازیں مینا کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پورا نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کے حج کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن سنت یہی ہے کہ آٹھ دن حجہ کو یہ پانچ نمازیں مینا میں پڑھی جائیں اور پھر وقتاً فوقتاً تلبیہ کا ورد جو ہے اس کو جاری رکھیں. تلبیہ انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے، جو لوگ اجتماعی طور پر راگ لگا کر تلبیہ پڑھتے ہیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. نو ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج کی کرنیں نظر آنے لگیں تو پھر حدود منا سے نکل کر عرفات کی طرف چلیں. اس سے پہلے جانا خلاف سنت ہے. عرفات میں جب آپ پہنچ جائیں تو مناسب مقام پر اپنا ٹھکانہ بنا لیں. یہاں مسجد نمیرہ میں آج ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں. اگر آپ کو مسجد نمیرہ کے کسی حصے میں جگہ نہ مل سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، پورے میدان عرفات میں کسی بھی مناسب مقام پر آپ اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور وہاں پہ آپ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ظہر کے وقت میں قصر کر کے ادا کریں. پہلے ظہر کے دو فرض پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد دوسری اقامت کے ساتھ عصر کے دو فرض ادا کیے جائیں گے. بعض لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر وہ مسجد نمیرہ کے امام کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکیں جہاں حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے خیموں میں دونوں نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں. یہ عمل خلاف سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کرنی چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج کا دن یوم عرفہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے اور یہ افضل ترین مقام ہے جہاں پہ حاجی حضرات نو تاریخ کو عرفات میں ہوتے ہیں. حدود عرفات کا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہوا ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا قیام حدود عرفات کے اندر ہو. وادی ارنا حدود عرفات سے باہر ہے اور بہت سارے حاجی حضرات لا علمی کی وجہ سے وادی ارنا یا عرفات کے باہر کسی مقام پہ جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ عرفات کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کا حج فوت ہو جاتا ہے. عرفات میں قیام حج کا رکن اعظم ہے اور مغرب تک عرفات کی حدود کے اندر رکنا واجب ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا یہ قیام حدود عرفات کے اندر ہو. مسجد نمیرا جہاں دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور آج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی عرفات کی حدود سے باہر ہے، اس لیے مسجد کے اس حصے کو بورڈ لگا کر، تختیاں لگا کر مختلف زبانوں کے اندر ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حاجی حضرات اس سے آگے نہ جائیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس حصے میں لوگ جو ہے وہ جا کر قیام نہ کریں. تو وادی ارنا جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے، تو حدود کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگائے گئے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عرفات کا قیام ان حدود کے اندر ہو. آج کے دن نماز ظہر اور عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر قبلہ رخ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کلمہ توحید کا ورد کریں، اللہ سے استغفار کریں اور خوب گریہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں کہ یہ سال بھر کا سب سے افضل دن ہے. نماز مغرب تک حاجیوں نے عرفات کے اندر رکنا ہوتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد حدود عرفات سے نکلیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر رات کا قیام کریں. مزدلفہ کی بھی حدود کا تعین کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے جگہ جگہ بورڈ اور تختیاں لگی ہوئی ہیں جن کے اوپر مختلف زبانوں میں لکھا ہوتا ہے، تو ان حدود کے اندر ہی رات گزارنا چاہیے. مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور کوئی آدمی اگر مزدلفہ میں رات نہیں گزارے گا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا اور اسے فدیہ دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ادا کی جائیں، پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے خواہ جس وقت بھی آپ مزدلفہ میں پہنچیں، راستے میں نمازیں ادا نہیں کی جائیں. جب آپ مزدلفہ میں پہنچ جائیں تو پھر وہاں پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد عشاء کی نماز. یہاں کوئی سنتے اور نوافل نہیں پڑھے جاتے، البتہ وتر پڑھ لینا چاہیے. رات کو سو کر آرام کریں اور فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام کے مقام پر، جو ایک مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس کے قریب کہیں قبلہ رخ ہو کر اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں کریں، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو کر واپس مینا کی طرف آئیں. خواتین، بچے اور معذور لوگ آدھی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے، اور جو لوگ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہوں وہ بھی ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے صبح غروب آفتاب سے کچھ پہلے نکل جائیں، 10 ذی الحجہ کو آپ منا میں پہنچیں، تو یہاں پہنچ کر آپ کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ جمرہ عقبہ پہ رمی کرنی، یعنی 7 کنکریاں پھینکنا. یہ کنکریاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کنکریاں چننا ہی ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی چن سکتے ہیں، مزدلفہ سے منا کی طرف آتے ہوئے راستے سے بھی لے سکتے ہیں اور کسی اور مقام سے بھی لے سکتے ہیں، اور کنکریاں زیادہ بڑی نہ ہوں، موٹے چنے کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹی جو ہے وہ حجم کی کنکریاں ہوں. کنکریوں کو دھونا اور ان کو غسل دینا یہ بھی خلاف سنت عمل ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں. جب آپ جمرہ عقبہ پر پہنچ جائیں، یعنی جس کے پاس لکھا ہوتا ہے بڑا شیطان، پہلے جمرہ صغرا آتا ہے یعنی چھوٹا شیطان، پھر اس کے بعد وسطا آتا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے جمرہ عقبہ. تو جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر آپ نے رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں پھینکنی ہیں، ہر کنکری کے اوپر جو ہے وہ آپ اللہ اکبر کہیں. جمرہ عقبہ تک جو ہے آپ لبیک لبیک پکارتے رہیں. جب آپ رمی شروع کریں تو اب لبیک کا وظیفہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر تکبیر بلند کی جاتی ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری پھینکیں، اور کوشش یہ کریں کہ کنکری آپ کی جو ہے وہ حوض کے اندر گرے. اگر کنکری حوض کے اندر نہیں گرے تو اس کے بدلے میں دوسری کنکری پھینکنی پڑے گی. कंकरी का जमरे के ऊपर या वो जो सतून बना होता है उसके ऊपर लगना जरूरी नहीं है, उसके कुर्बो ज्वार में कंकरी गिर जाए तो वो काफी है। 7 कंकरियां अलग अलग फेंकी जाती हैं और हर कंकरी पर अल्लाह अकबर कहा जाता है। इसके बाद आप कुर्बानी अदा करने के लिए चले जाएं। अगर आप हज किरान और तमत्तो कर रहे हैं तो जमरा अकबा पे रमी करने के बाद आप कुर्बानी का जानवर लेकर उसे जबह करें, या कुर्बानी के लिए बैंक में पैसे जमा करवा दें, या अगर आपने पहले बैंक में पैसे जमा करवाए हुए हैं, रकम जमा करवाई हुई है कुर्बानी के लिए, जैसा कि बाद लोग पहले ही जमा करवा लेते हैं, तो फिर आप सर के बाल मुंडवा लें या कसर कर लें और उसके बाद आप एहराम खोल दें। इफराद वालों के लिए कुर्बानी नहीं है। जो लोग सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधते हैं और उसके साथ उमरा शामिल नहीं करते, हज इफराद करते हैं, तो उनके लिए कुर्बानी लाजम जरूरी नहीं है, उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसलिए वो रमी करने के बाद हलक या कसर करवाकर एहराम खोल देंगे। तमत्तो और किरान करने वाले कुर्बानी करें या कुर्बानी के पैसे जमा करवा दें और उसके बाद हलक या कसर करवाकर एहराम खोल दें। इसको तहल्लुल अव्वल कहा जाता है, यानी अब हाजी के ऊपर से एहराम की पाबंदियां जो हैं वो उठ चुकी हैं। अलबत्त एक पाबंदी अभी बाकी है और वो पाबंदी ये है कि मर्द और औरत यानी बीवी खावंद के ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक जो है उनके लिए जायज नहीं है। ये जब तवाफ ज़ियारत कर लेंगे, तवाफ इफादा जिसको कहा जाता है, तो उसके बाद ये तहल्लुल सानी होता है, उसके बाद ये ताल्लुकात जो हैं उनकी इजाजत होती है, वो जायज हो जाते हैं। एहराम खुल गया आपका, अब आपने नहा धोकर अपने कपड़े पहन लिए, उसके बाद आपने तवाफ इफादा या तवाफ ज़ियारत करना है। ये हज का रुकन है। अक्सर लोग 10 तारीख को ही दिन या रात के वक्त किसी भी वक्त जो है वो बैतुल्ला जाते हैं और तवाफ कर लेते हैं। अगर इस तवाफ को आप मौखर करना चाहें तो इसको मौखर भी कर सकते हैं अय्याम तशरीक के आखिरी दिन तक, और इसकी भी इजाजत है कि आप इसको इतना मौखर कर लें कि अगर आप तवाफ विदा के वक्त तवाफ जियारत कर लें और उसी में आप तवाफ वदा की नीयत भी कर लें तो एक ही तवाफ, तवाफ विदा और तवाफ जियारत भी हो जाएगा और आपको अलग से दूसरा तवाफ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 10 तारीख को ही दिन को या रात को ये तवाफ अदा करने के लिए आ जाएं तो आप बैतुल्ला का तवाफ 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद, अगर आप हज इफराद या किरान कर रहे हैं और आपने तवाफ कदूम के बाद यानी मक्का पहुंचकर जो तवाफ किया था उसके बाद आपने सही कर ली है, तो अब आप तवाफ करके वापस मीना में चले जाएं, आपकी एक सही जो है वो काफी है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया और आपने फरमाया कि उमरा हज के अंदर दाखिल हो गया और आपने एक ही सही जो उमरे की सही की थी उसके बाद आपने दूसरी सही नहीं की। और इफराद करने वालों के लिए भी अगर उन्होंने तवाफ कदूम के बाद सही कर ली है तो उनके लिए भी दूसरी सही नहीं है। अलबत्ता हज तमत्तो करने वालों ने जो पहली सही की थी वो उनकी उम्र की सही है और उनको तवाफ जियारत के बाद सफा और मरवा की सही भी करना चाहिए और उसके बाद वापस मीना के अंदर चले जाए। आज की रात और उसके बाद अगली दो रातें ये मीना के अंदर गुजारना हज के वाजिबात में से है। अलबत्ता 12 तारीख को आप अगर निकलना चाहें तो चूंकि अल्लाह ने उसकी रुख्सत दी है और आप मगरब से पहले पहले जो है वो आप अगर मीना से निकल जाएं तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता 12 तारीख को अगर किसी को मीना के अंदर ही सूरज गुरूब हो जाए तो फिर उसे रात वहां गुजार कर 13 तारीख को जवाल के बाद रमी करके वहां से निकलना पड़ेगा। इसके बाद आप वापस मीना लौट आए और अगली रातें आप मीना ही के अंदर क्याम करें। इस बात का ख्याल रखें कि आपका क्याम मीना की हुदूद के अंदर हो। हां, कोशिश के बावजूद अगर किसी को मीना के अंदर जगह न मिल सके तो वो माजूर है, लेकिन मीना से बाहर रातें गुजारना, जैसा कि बाद लोग कंकरियां किसी को देकर अपनी राइश पे चले आते हैं या मीना से बाहर रातें गुजारते हैं तो ऐसा करना सही नहीं है। मीना के अंदर ये रातें गुजारना वाजबात में से। 11 तारीख को फिर आप रमी करें तीनों जमरात के ऊपर। ये कंकरियां आप मीना में कहीं से भी चुन लें और जवाल के बाद, इसलिए कि रमी का वक्त ही जवाल के बाद शुरू होता है, जवाल के बाद आप रमी करने के लिए जाएं और पहले छोटे शैतान के ऊपर जो है वो 7 कंकरियां एक एक कंकरी करके फेंकें, अल्लाहु अकबर कहें, फिर उसके बाद जमरा वस्ता यानी दरमियाना शैतान उसके ऊपर 7 कंकरियां फेंकें। इन दोनों जमरात पे आप कंकरियां फेंकने के बाद थोड़ा किनारे हटकर किबला की तरफ रुख करके दुआ मांगे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अलबत्ता तीसरे जमरा अकबा पे आप रमी करने के बाद दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मांगी। इस तरह 11 और 12 को आप जवाल के बाद तीनों जमरात पे कंकरियां मारेंगे। ये कंकरियां मारने का अमल भी हज के वाजबात में से है और 10 और 11 की रात मीना के अंदर गुजारना भी वाजिब है। अलबत्ता 12 को रुखसत है, लेकिन अगर सूरज मीना के अंदर किसी को गुरूब हो जाए तो फिर वो रात भी गुजारना जो है वो वाजिब हो जाती है। और फिर 13 को आप कंकरियां मारकर मीना से निकलेंगे। बच्चे, औरतें और माजूर लोग जो हैं वो कंकरियां मारने के लिए किसी दूसरे को अपना नायब बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास वाकई कोई शरई उजर हो, मसलन कोई बीमार है, कोई हमला खातून है या छोटे बच्चे हैं, तो किसी दूसरे को कंकरियां मारने के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर वाकई किसी को शरई माजूरी नहीं है, उजर नहीं है, तो हम हाई बाद लोग जो है वो कंकरियां दूसरों को देकर भेज देते हैं। और बाद लोगों के बारे में सुना गया कि जो लोग मसलन ताइफ या जद्दे वगैरह से हज करने के लिए जाते हैं तो वो 11 और 12 की कंकरियां सारी किसी के हवाले करके वापस लौट आते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि उनका हज दुरुस्त नहीं होता, इसलिए कि मीना के अंदर रातें गुजारना भी वाजिब है और उसके बाद दोनों दिन की कंकरियां मारना भी हज के वाजिबात में से है। तो सिर्फ उजर की सूरत में आप किसी को कंकरियां दे सकते हैं। अलबत्ता एक दूसरी सहूलत जिससे फायदा उठाया जा सकता है वो ये है कि कंकरियां मारने के लिए खवातीन और बच्चे और मजदूर लोग अगर चाहें तो मगरब के बाद जब रश खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी रात को जाकर कंकरियां मार सकते हैं। ये रुख्सत और इजाजत है। और इस तरीके से 12 तारीख को अगर आप मीना से मगरब से पहले निकल गए तो अब आपके जिम्मा सिर्फ मनासिक हज में से तवाफ वदा जो है वो वाकई है। तो तवाफ वदा का वक्त यह है कि जब आप बैतुल्ला को छोड़ना चाहें, जिस दिन भी आप बैतुल्ला से जाना चाहें, तो जाने से पहले आपका आखिरी अमल जो है वो बैतुल्ला का तवाफ हो। तवाफ़े वदा के बाद वहाँ फिर ज़्यादा रुकना जो है वो मुनासिब नहीं। अलबत्ता जाते हुए चलते हुए अगर आपने कुछ छोटी मोटी खरीद फरोख्त कर ली या कोई ज़रूरत पूरी कर ली तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन तवाफ़े वदा के बाद अगर ज़्यादा वक्त आपने वहाँ रुकना है तो फिर बाद उलमा फरमाते हैं कि फिर तवाफ़े वदा जो है वो दोबारा करना चाहिए। ख्वातीन को एक रुख्सत है कि अगर उनको हैज या नफास की वजह से बीमार हो जाएं और वो बाकी मनासक अदा कर चुकी हैं तो तवाफ़े वदा से उनको रुख्सत दी गई है और वो तवाफ़े वदा किए बगैर अगर चली जाएं तो उनका हज फिर भी सही और दुरुस्त है। लेकिन दूसरा कोई अमल जो है उसकी उनको रुख्सत नहीं है। अगर उनका तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े अफ़ाज़ा जो हज का रुकन है वो छूट गया और वो रह गया है तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ेगा पाक होने का, और पाक होने के बाद वो तवाफ़ जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हज के ये मनासिक जो हैं वो तवाफ़े वदा के साथ मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो तमाम हज्जाज कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हज के मनासिक अदा करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।